سیاه دیدار پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سیاه دیدار پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر بانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، خدا دیدہ نظر کو جو کہ دیکھا تھا صحابہ نے، سیاہ خدا دیدہ نظر کو جو تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی،
ماشاءاللہ
تجلی کا جو جان تھی اسی روح منور سے، تجلی کا جو جان تھی اسی روح منور سے، ہر ایک مومن کی ہوتی تھی عطا معراج روحانی، صحابہ مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرے انور پہ جلوا جنہوں نے مالو زربی آب رو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مالو زربی آب رو بھی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسان، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شہدائی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شہدائی، دیوانے تھے لیکن خاک پاکی ان کی فر زانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوستو شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوستو شان رسالت کا، شکر بانو کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیت قرآنی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، بھلا غیرِ صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، بھلا غیرِ صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی،
ماشاءاللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے لیے ان الفاظ کا استعمال فرمایا اور گویا اس کے ذریعے سے ان سے راضی ہونے کا پروانہ اور خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عطا ہوئی. حضرت والا نے بھی جس انداز میں صحابہ کرام کی یہاں تعریف بیان کی ہے، یقیناً بڑی ہی کمال درجے کی، جس میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی اس میں سر منہ تجاوز نہیں کیا، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق جو تعریف قرآن نے اور حدیث میں صحابہ کرام کی گئی ہے، اسی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت والا کا ایک کلام ہے جو آپ کے سامنے ابھی مصطفیٰ صاحب پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ کرے جب وہ لہجے میں بھی اور اخلاص میں بھی. صحابہ کرام سے محبت ہمارا جزو ایمان ہے، بلکہ اگر صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دے تو پھر دین باقی ہی نہیں رہتا. ہم تک دین پہنچایا ہے صحابہ کرام، انہی کے واسطوں سے ہم تک یہ پہنچا ہے. جتنی بھی احادیث ہیں، لازمی بات ہے وہ کوئی نہ کوئی صحابی ہے جس کو جو روایت کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس نے آگے، پھر اس سے آگے. اور الحمدللہ میں نے غالباً پہلے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ فن رجال کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، ایسا علم کسی اور قوم کو، امت کو حاصل نہیں ہے، اور اس میں مسلمان ممتاز ہیں خصوصیت کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اصحاب آئے، ائمہ کرام، اور جنہوں نے ایسے حضرات کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے رکھ دی کہ جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جس سے ہم روایت لے رہے ہیں وہ کس پائے کے آدمی ہیں اور کس پائے کا جو ہے وہ یہ بزرگ ہیں. تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ دولت اور نعمت حاصل ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ صحابہ کرام بہرحال ہمارے لیے حجت بھی ہیں، اور ابھی حضرت والا کا جو مشغول بھائی جواد بیان کر رہے تھے، اس میں بھی حضرت والا نے جو جس انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ کوئی بتائے ہمیں کہ کتنے صحابہ جو ہیں وہ ڈھول لے کر اور جلوس نکالتے تھے اور جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے تھے یا اس طرح سے اظہار محبت یہ کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ بڑے بڑے پیر صاحبان جو ہیں وہ باقاعدہ وہ ڈھول اور تھاپ کی اس میں سمجھ لیجیے زیر سایہ کہہ لیجیے وہ نکلتے ہیں. تو یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، اس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں. کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم تلاش کرنے ہوں گے، اور وہی راستے پھر ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز ہو، ایک تو نہ صرف یہ کہ اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہیے، بلکہ اپنی اولاد کے سامنے بھی صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کرنا چاہیے. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ تازہ خائی داشتن کر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باس خائی قصہ پاری نہ را. کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے زخموں کو تازہ رکھو، تو کبھی کبھی ان پرانے قصوں کو دہراتے رہا کرو. تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، اگر سینے کے داغوں کو تم یہ چاہتے ہو کہ تازہ رہیں وہ، تو پھر گاہے گاہے باس خاں کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، سنا دیا کرو یہ قصہ پاری نہ را، ان قصوں کو جو پرانے ہو چکے. آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ان کی وہ تو پرانا زمانہ تھا، چلا گیا. وہ پرانا زمانہ جن کے لیے تھا، ہمارے لیے تو الحمدللہ آج بھی وہ نیا زمانہ، اور انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم اللہ تک پہنچیں گے، اس کے رسول تک پہنچیں گے. ورنہ باقی جتنے بھی راستے ہیں، جس ٹریک کو بھی آپ استعمال کریں گے، وہ آپ کو غلط راستے پر لے جائیں. صرف صحابہ کرام ہی کا راستہ ایسا ہے، کیونکہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جو نبی نے نہ کیا. ہمیں صحابہ کرام کے عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے، اور ایک صحابی اس کا نمونہ تھا کہ کرتا پہنا تو کیسے پہنا، اور اسی طریقے سے جوتا اتارا تو کیسے اتارا، پہنا تو کس طرح پہنا، کنگھی کی تو کس طرح سے شروع کی، سرما لگایا تو کس طرح سے لگایا. یہ بتائیے، ساری چیزیں موجود ہیں کہ نہیں آپ کی سیرت میں؟ الحمدللہ، اگر کوئی کرنا چاہے، ایک ایک چیز عمل کرنے والوں کے لیے موجود ہے. کوئی نہ کرنا چاہے تو خود کوئی آگے دکھا دے تب بھی وہ نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایک تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم سب کو صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے, اور کسی صحابی کے دل کے لیے ادنا سا میل بھی ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. آج لوگ باقاعدہ اللہ تعالیٰ معاف کرے نام لے لے کر صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں, نام لے لے کر جو ہے ان کی برائیاں کرتے ہیں اور باقاعدہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. ہم ہوتے کون ہیں ان کے بارے میں کوئی بات زبان سے نکالنے والے. تاریخ کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن تاریخ تو صحیح بھی ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے. آپ کسی شخص کی تاریخ اٹھا لیں جو آپ سے آج سے 50 سال پرانا کوئی شخص گزرا ہے, تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ اس نے ان کی تاریخوں کے کسی نے پول باندھ دیے, اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے ان کے سارے عیوب کو بیان کیا. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ آپ تو نہیں کر سکتے. تو ہم 1400 سال پہلے صحابہ کرام جو گزرے ہیں, جن کی رضا اور رضوانیت کا پروانہ اللہ نے جاری کیا ہے, ہم ان کے بارے میں بحث کرنے والے کو جب اللہ ہے ان کو کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے, تو بتائیے کسی کو حق پہنچتا ہے؟ یہ تو اپنی گردن کو پھنسانے والی بات. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی الفاظ زبان سے برا نہیں نکالنا چاہیے, اور سارے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ تو کلہم عدو, کہ سارے کے سارے صحابہ عادل, اور الحمدللہ ان کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے. اور اس محبت کو اپنے دل میں رکھیے, اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ کرے, انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرے, اولیاء کرام کے ساتھ کرے, یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے کہ جن کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی انشاءاللہ. تو ایک بات تو یہی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنی آفات ہیں, مصائب ہیں, پریشانیاں ہیں, وہ انسان اپنے ہاتھوں سے لایا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ماں اصحاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی دھری ہوتی ہے, یعنی اپنے ہاتھوں کا کیے دھرا ہوتا ہے وہ. اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ ویعفو عن کثیر, بہت ساری خطاؤں کو تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, یعنی اگر ایک ایک خطا کو ہم پکڑیں جو تم نے کی ہیں, تمہارے ہاتھوں نے کی ہیں, تو تمہیں کہیں ٹھکانہ نہ ملے دنیا میں. لیکن اکثر کے بارے فرما ویعفو عن کثیر, یعنی اکثر تو ہم مٹا دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. کبھی کبھی کسی مصیبت, یعنی کوئی مصیبت جو تمہارے ہاتھوں کی بھی ہوتی ہے, اس پر پکڑ ہو جاتی ہے, ورنہ عام طور پر اکثر تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ایسے نبی رحمت ملے ہیں کہ فرمایا کہ بہت سارے اعمال ہیں جب تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کی وجہ سے تمہارے جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف فرماتے چلے جاتے ہیں. اور جہاں تک کبیرہ کا معاملہ ہے, تو اب تو خیر زمانہ ایسا آ گیا کہ کبیرہ کو کبیرہ بھی نہیں ہم سمجھتے, صغیرہ کے تو بات ہی کیا ہے, آج کل کبیرہ کو بھی کبیرہ نہیں سمجھتے. بھی ایک جگہ جانا ہوا میرا, میں نے وہاں جو معاملات دیکھے, قبرستان میں چلے جائیے تو معاملات بڑے خراب ہیں. اصل میں یہاں تو رہ کر قبرستان جانا بہت کم ہوتا ہے, اللہ یہ کہ جامعہ دار العلوم کراچی کے قبرستان میں چلے گئے جہاں الٹی سیدھی حرکات لوگ نہیں کرتے, ورنہ عام طور پر عام قبرستان میں آپ جائیں تو وہاں پر جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں اسی طریقے سے جو کسی کا مزار اگر بنا دیا تو وہاں جو کچھ ہوتا ہے, یقیناً وہاں پر وہ شرک اور بدعات کے ایک دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے. اسی طریقے سے باقی جگہوں پر ہیں, مختلف رسومات ہیں, رواج ہیں, جو لوگوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ کسی کے مرنے پر گھڑ لیے ہیں کہ ایسا کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا. نئے نئے فتوے, نئی نئی باتیں, نئے نئے مسائل سننے کو ملتے ہیں, تو اس سے پھر ہماری تائید بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایسی بات ہے نہ کبھی میں نے تو سنا نہیں, تمہیں زیادہ پتا ہوگا, ہم نے تو کبھی ایسی بات نہ سنی, اور نہ کبھی ہم نے ہمارے بزرگوں سے اس طرح کی کوئی بات ثابت ہے, اور نہ صحابہ کرام کا عمل نظر آتا ہے, اور نہ ہی اب یہ بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ قبرستان جب بھی جائیں گے تو اگر بتی لے کے جائیں, پھول لے کر جائیں. ارے ان اگر بتیوں کا وہ محتاج ہے کیا؟ اندر تو پتہ نہیں کیا حال ہے, تم نے باہر تو آگ سلگائی دی, ایسا عمل کیوں کرتے ہو؟ آگ بجھانے کا کام کرنا چاہیے نہ کہ آگ لگانے کا. ہم آگ جلانے کا کام کرتے ہیں, اوپر سے پھول ڈالتے ہیں. پھول ایک کلو لو 350-400 روپے کے. وہاں پنجاب میں ابھی میرا جانا ہوا اتفاق سے قبرستان میں, تو وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگ قرآن مجید بس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پڑھنا مجھے نہیں پتا کہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ صرف جو ہے وہ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے تھے چلے, لیکن جب نماز کا وقت آیا تو ان میں سے شاید دو ایک اٹھے, باقی سب وہیں بیٹھے. فرض نمازیں نہیں پڑھتے لیکن وہ کام کرتے ہیں جس سے یہ ہو کہ ہاں بھی ہم آئے تھے, حاضری لگ گئی ہماری. اس کے علاوہ کچھ نہیں. قبرستان میں جا کے بہت بڑی محبت ہے اس کے ساتھ جو دفن ہوا اندر. زندگی میں کبھی جوتا نہیں پہنایا اور اب جو ہے وہ پھول ڈال رہا ہے. یہ محبت کاش دنیا میں ہم دکھاتے, کہ جب بھی جاتے اس کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کے جاتے, جب بھی جاتے اس کے گلے میں ہار ڈالتے, تب تو سمجھ میں آتی کہ ہاں بھائی یہ بڑی محبت کرنے والا ہے. دنیا میں تو اس کا نام بھی اچھے انداز میں نہیں لیتے, لیکن جہاں مر گیا تو اب گلاب کی پتیاں پھولوں کے طور پر ڈالتے ہیں کہ صاحب بڑی محبت. اور اس کی بھی ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے بھائی پھول ڈالنے والا کون, ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ ڈال دیا تو پھولوں کی پتیاں ڈل رہی ہیں اور اس کی فوٹو ویڈیو بن رہی. ساری محبت یہ ایک آیت قرآن مجید کی پڑھ کے ان کی مغفرت کی دعا نہیں. میں نے تو ایسا ہی دیکھا, دو تین چار افراد میرے ساتھ گئے تھے اتفاق سے, تو میں نے ان کو یہی دیکھا. میں نے کہا بھائی آپ نے سب کچھ کیا ہے, اس کا حاصل کیا؟ اگر یہی آپ 350-400 روپے کسی غریب کو دے دیتے, اسال ثواب کی نیت سے دے دیتے, اور ان کی طرف سے کچھ کام کر دیتے, ایسا کوئی کتاب بانٹ دیتے کسی کو دے دیتے, تو ان کی طرف صدقہ جاریہ ہو جاتا. لیکن تم نے وہ کام کیا کہ یہ پھول کی پتیاں صبح ڈالی شام تک مرجھا جائیں گی, اس کے بعد ان کو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. اور پھر اصل جو چیز سمجھنے کی ہے کہ قبر میں تو اعمال کام آتے ہیں, اگر اعمال نہیں کیے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے مرنے والا تو مر جاتا ہے, وہ وصیتیں بھی الٹی سیدھی کر کے جاتا, یہ میری گھڑی فلاں کو دے دینا, یہ انگوٹھی فلاں کو دے دینا, اور دیکھو وہ جو چیز رکھی ہے نا وہ اس سے فلاں کا زیور بنانا ہے, وہاں وہ اس کی شادی میں چڑھا دینا, اس طرح کی وصیتیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جہاں موقع ملا کوشش کی کہ بھئی یہ سب چیزیں ختم ہوں. ہونا ہی چاہیے اصل میں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تدفین کے بعد سب سے پہلا جو عمل ہونا چاہیے وہ وراثت کی تقسیم ہونا چاہیے, جس کی طرف ہم کبھی دھیان ہی نہیں دیتے. اگر کوئی لے کے بیٹھ جائے اس حصے کو تو برا مانتے ہیں کہ صاحب ابھی تو اس کے کفن بھی میلا نہیں ہوا, یہاں تقسیم کی باتیں شروع ہو گئی. حالانکہ شریعت چاہتی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو تم وراثت کی بات کرو بھائی. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل تقسیم ہیں, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, اس کے لیے سب سے پہلے تو اگر بیوہ موجود ہے تو جتنے بھی بالغ ورثا ہیں, یعنی اگر سارے بالغ ورثا ہیں تب کی بات کر رہا ہوں, ان سب کو چاہیے کہ اس بیوہ کو مالک بنا دیں. مثلا کسی کے چار بیٹے ہیں, تین بیٹیاں ہیں اور وہی وارث بھی ہیں, تو وہ اپنی والدہ کو وارث بنا دیں, مالک بنا دیں کہ بھائی ہم اپنے حصے کا مالک آپ کو بناتے ہیں. اس طرح سے کم از کم سب جب خوش دلی کے ساتھ ایسا کر لیں گے, اب جو ہے وہ اختیار کا حق انہیں حاصل ہو جائے. جب ملکیت ان کی ہو گئی, اب اگر کسی نے انگوٹھی مانگ لی اور انہوں نے دے دی تو ٹھیک ہے, مالک ہیں, اب دینا چاہیں دے سکتی. اسی طریقے سے کوئی اور چیز یا وہ جس کو جو چیز چاہے دے دیں, لیکن طریقے سے سب کام کرنا چاہیے. یہاں بغیر طریقے سارے کام ہوتے ہیں. حالانکہ ایک سوئی اگر ہے, اس سوئی میں بھی جتنے ورثا ہیں سب کا حق ہوتا ہے. اب اس بات کو کوئی سمجھتا نہیں. کپڑے اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں, باقی چیزیں اپنی مرضی سے تقسیم کرتی ہیں. بہنیں جو ہیں وہ کہتی جی بندا میں لوں گی, ایک کہتی لونگ میں نے لینی ہے, انگوٹھی میں نے لینی ہے. وہ ہر چیز اس طرح سے تقسیم ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ رسا کا ان کا حق ملا کہ نہیں ملا, اور جو اصل تقسیم ہے وہ رہی جاتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی اور خوش ہوتے ہوں, اور ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جو ہمارے ہاں رسومات اور بدعات کی شکل میں آج رائج ہو گئی ہیں, لیکن قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے بلکہ الٹا وہ عذاب کا سبب بنے گا. اس لیے ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو خود بھی دین پر چلنے کی کوشش کریں, ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی اس طرف لائیں تاکہ دیکھیں یہ جو بچے ہیں اصل میں یہی ہماری دولت ہے. اصل دولت انسان کی اس کے بچے ہیں, ورنہ یہ احساس دلانا چاہیے کہ دیکھو جب جاؤ گے تو خالی ہاتھ جانا, لے کے کچھ نہیں جانا. گھڑی ہے تو لوگ اتار لیں گے, اگونڈی ہے تو اتار لیں گے, کپڑے ہیں تو اتار لیں گے, بتائیے کیا لے کے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ. جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ واپس چلا جاتا ہے. تو اس لیے اصل تو یہ کہ آخرت کے لیے اعمال ہیں جو ساتھ میں جاتے ہیں. اچھے عمل کیے ہیں تو وہ بھی ساتھ جائیں گے, برے عمل کیے ہیں تو وہ بھی جائیں گے. تو آدمی کو چاہیے کہ اچھے اعمال اختیار کرے تاکہ اس کی قبر روشن ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے. یہاں دنیا میں چند روز کے لیے ہم آئے ہیں اور بالآخر آہستہ آہستہ ہم سب اپنی اپنی عمروں کو پورا کرتے ہوئے, وقت کو پورا کرتے ہوئے قبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوئی آدمی پیچھے نہیں جا رہا بلکہ آگے کی طرف روانہ ہو رہا ہے, یعنی قبر کی طرف, اور یا اس کی قبر اس کے قریب آ رہی ہے یا خود قبر کے قریب جا رہا ہے. لیکن ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہوئی ہے, اپنی آنکھوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, کانوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, اپنے پیٹ کو حرام سے کتنا بچاتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو حرام سے کتنا بچاتے ہیں, اپنے پیروں کو حرام جگہوں پر جانے سے کتنا روکتے ہیں. ہم اس کا جائزہ لیا کریں, اور اسی طریقے سے جو اپنے احباب کی کتنی خدمت کرتے ہیں, دوستوں کی, اسی طرح جو ہمارے جو رشتہ دار عزیز اقارب ہیں ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں. ایک صاحب کی میں نے بات سنی, مجھے اچھی معلوم ہوئی. انہوں نے بہرحال ایک حوالہ بھی دیا اور وہ حوالہ بھی ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو اور تمہاری عمر میں برکت ہو تو تمہیں چاہیے صلہ رحمی کرو. یہ مفہوم ہے, یہ صلہ رحمی ایسی چیز ہے کہ جس سے عمر میں ہی برکت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آدمی کے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, کہ عمر میں اضافہ ہو جائے یا چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ کرا دے. جیسے ایک روٹی ہے تو یہی ممکن ہے کہ کہیں سے ایک اور روٹی آ جائے, دو ہو جائے, اور یہی ممکن ہے کہ یہی ایک روٹی دس آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے. دونوں صورتیں برکت کی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عمر میں برکت ہو ہماری اور اسی رزق میں برکت ہو, تو اس کی ایک صورت ہے کہ اپنے جو عزیز اقارب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر جائے. ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں کینسر ہو گیا. تو وہ صاحب اچھے نیک آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے عزیز اقارب رشتے دار جہاں تم رہتے ہو وہاں کتنا عرصہ ہو گیا تم. وہ باہر سے کہیں سے آیا تھا, کہا کہ 20 سال ہو گئے میں گیا نہیں اپنے گاؤں جہاں میں رہتا ہوں. تو کہا وہاں کوئی تمہارے عزیز رشتے دار بھی رہتے ہیں کہ نہیں, یا سب ختم ہو گئے؟ کہا کہ نہیں سب موجود ہیں, ددیال بھی وہیں ہیں, ننیال بھی وہاں ہیں, سارے رشتے دار موجود ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بس ایک نصیحت کرتا ہوں, تم 20 سال باہر رہے ہو, اب 20 دن کم سے کم تم وہاں جا کے رہو اپنے رشتے داروں میں اور خوب ان کی خدمت کرنی. تمہارا کام یہ ہے کہ خدمت کرو. اگر کسی کو بھینس کی ضرورت ہے اللہ نے تمہیں دیا, اس کو بھینس دلا دو. اگر کسی کو بیج کی ضرورت ہے زمین میں بیجائی کے لیے تو اس کو بیج دلا دو. کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے, چھت بنانی ہے تو گارا مٹی سے لیپ پوتی کر دو. یعنی کچھ نہ کچھ تم نے 20 دن میں ان کی خدمت کرنی ہے اچھی طرح سے. چنانچہ یہ شخص وہاں گیا اور اس نے جا کر ان کی خدمت کی, اور 20 دن کے بعد جب یہ واپس آیا تو جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اب تم جاؤ, جا کے اپنا ٹیسٹ وغیرہ کرا کے آؤ, بتاؤ کہ تمہیں بیماری ہے یا نہیں. تو جس نے ٹیسٹ کرایا تو بظاہر کوئی بیماری اس کو نہیں تھی, آ کر بتایا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا کہ بس بات یہ ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کی, رشتہ داروں کی, جن کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے, ان کی خدمت ہی نہیں کرتے. ورنہ اگر تم ہم یہ خدمت کریں تو انشاءاللہ اللہ رزق بھی دیں گے اور عمر میں برکت بھی عطا فرمائیں گے. تو بات یہ ہے پھر عزیزوں, کرنے کے جو کام ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے. اپنے عزیزوں کا حق ہم پر زیادہ ہے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جو لوگ ہمارے قریب ہیں, ہمارے ماتحت ہیں, ہمارے ملازمین ہیں, ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. ایک تو یہ کہ جو تنخواہیں ہم نے مقرر کر رکھی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ ان کو اور بھی ضرورتیں ہیں تو اگر ہم ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو یہ مال تبھی ہمارے کام آئے گا جب ہم ان کی ضرورتیں پوری کریں انشاءاللہ پھر آخرت میں کام آئے. لیکن اگر ان کی ہم ضرورتیں پوری نہیں کر رہے, وہ ترس رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاکھوں کروڑوں روپے لٹاتے ہیں لیکن ہماری ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں, تو ان کا دل دکھتا ہے. اس لیے اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے اور وہ کسی کی خدمت کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کرو, دکھاوے کے لیے نہیں. فوٹو مت بنوائیں, ویڈیو مت بنوائیں کہ صاحب اس کو میں آٹے کا تھیلا دے رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں اس کا. جو کام کریں اللہ کے لیے کریں, انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکت دے گا, رزق میں بھی برکت دے گا. اور بات یہ ہے کہ جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی انشاءاللہ آئے گا. اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو, جائز ناجائز نہیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں الحمدللہ اس سے ڈبل آ جاتے, اور نہیں خرچ کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا. ہمارے چچا بھی گزشتہ ہفتے کو ان کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان سے میں نے ایک عادت سیکھی, جب بھی بازار کبھی جاتے تھے گھر, اگر بازار میں انہوں نے کوئی چیز کھائی ہے تو گھر کے لیے ضرور لی. گھر میں باہر اگر کہیں مچھلی کھا لی تو پتہ چل گیا ہمیں مچھلی باندھ بھی, تو گھر کے لیے لے لی. اگر کچھ وہاں پر تو باقاعدہ ریڑوں پر فروٹ بھی ملتا ہے کٹا ہوا, لوگ کھا لیتے ہیں وہیں پر, تو گھر کے لیے بھی لے لیا. یعنی یہ عادت سیکھی کہ جب بھی اپنے لیے کوئی چیز پسند کی اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر آئے, خالی ہاتھ نہیں آئے. اگر آپ خود کھایا ہے تو گھر والوں کے لیے بھی لے لیا. ورنہ ہوتا یہ کہ جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے گھر میں بھی سب کا پیٹ بھرا ہوا, بھوک نہیں, سب کسی کو بھوک نہیں, خود کھا لیتا ہے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں لاتا. بےچارے جب گھر پہ آتا وہ کہتا بھائی ہمارے لیے بھی لے آتے, کہتا میں تو سمجھا تمہیں بھوک ہی نہیں ہوگی, یہ ضرورت نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے یہ کہ جب ہم کوئی کام اپنے لیے کرتے ہیں تو جو ہمارے گھر والے ہیں, ہم لازمی بات ہے کہ وہ ہم سے منسوب ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تو ان کے حقوق کا بھی ہم خیال کریں. اور یہ میں جیسے کہ میں نے کہا میرا اپنا ذاتی تجربہ الحمدللہ ہے, ایک دفعہ کا نہیں بارہا کا, کہ جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہیں اور عطا فرمائے. خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہاں اگر اس پہ روک کے رکھو گے تو سڑان پیدا ہوگی. پانی کو راستہ دے دو پیچھے سے پانی دوسرا آ جائے گا, لیکن اگر آپ نے پانی کو راستہ نہیں دیا روک لیا تو اس پانی میں تعفن پیدا ہوگا, گندگی پیدا ہوگی, وہ پانی رک جائے گا. مائع جاری پاک ہوتا ہے, اور پانی جو اگر روک دیں اور وہ کثیر پانی نہ ہو تو اس میں سڑان اور بدبو, پھر اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے. لیکن جاری پانی اگر ہو تو اس سے وضو آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دولت پر گٹھا مت لگائیے. پہلے زمانے میں تو باقاعدہ تھیلیاں ہوتی تھیں نا, گٹھا لگا کے رکھتے تھے, باندھتے تھے نیفے کے اندر, اڑس لیا کرتے تھے اس میں. تو گٹھا مت لگائیے, اگر آپ گٹھا نہیں لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی دینے میں بخل نہیں کریں گے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس پر پوری حدیث تو ذہن میں نہیں ہے لیکن یہ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ سے یعنی خرچ کرتا رہے اور اللہ اس کی فکر مت کر, کیونکہ دینے والا وہ ہے, جب تم خرچ کرے گا تو اوپر سے دیتا رہے گا. وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا. بعض اوقات ضرورت مند آ جاتے تھے, اصل میں اس کے لیے ضرورت ہے کہ توکل ہو اللہ پر, بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر, تبھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ کوئی آ گیا تو آپ نے کسی سے لے کر بھی کوئی چیز دے دی, قرض لے کر بھی دے دی, بعض اوقات ایسا بھی کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے پاس کچھ بھیج دیا آپ نے اس کی ادائیگی بھی کر دی. تو اس طرح سے بہت سے صحابہ کرام ایسا کرتے تھے, اور جب ان کے پاس کوئی امانت رکھواتا تھا, بعض صحابہ ایسے تھے ان کے پاس لوگ امانت رکھتے تھے تو وہ اس سے اجازت لے لیتے تھے کہ دیکھو بھائی میرے گھر میں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں, تو مجھے اجازت دے دو کہ میں اسے خرچ کر لوں. ہاں تمہیں جب ضرورت ہو مجھے بتا دینا, مہینے پہلے پندرہ دن پہلے انشاءاللہ تمہیں تمہاری چیز مل جائے گی, لیکن مجھے خرچ کی اجازت دے دو. تو اس طرح سے ایک تو یہ کہ ان کو خرچ کی اجازت مل جاتی تھی, وہ جو ہے وہ نیک کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, یا اپنی ضرورت میں بھی اس کی بھی اگر اجازت لے لی ہے کہ بھئی یہ جو رقم ہے میں اس کو جیب میں سنبھال کے نہیں رکھ سکتا نہ گھر میں, بلکہ آپ مجھے اس کی اجازت دو کہ میں اس کو استعمال کر لوں, تمہیں جب ضرورت ہو مجھ سے لے لینا, تمہاری امانت ہے. تو اگر اجازت لے لی تو آپ اپنے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں, دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ کہ جب وہ آپ سے مانگے اس کو آپ فوراً دے دیں, جتنے دن پہلے آپ نے کہا ہے 10 دن 15 دن پہلے, تاکہ آپ اس کا انتظام کر لیں اور اس کو رقم واپس کر دیں. اس طرح اس کے رقم کی حفاظت بھی ہو جائے گی. آپ نے گھر میں لے جا کر کہ کوئی چور آیا چورا کے لے گیا, اب اس کا مال تو چلا گیا بےچارے. اگرچہ امانت کی بات صورتیں ایسی ہیں کہ زمان نہیں ہوتی اس میں, یعنی اگر آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کی امانت کو رکھا ہے تالے میں رکھا ہے، ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں سے عام آدمی نہیں اٹھا سکتا، اور پھر بھی وہاں سے وہ چوری ہو جائے یا غائب ہو جائے تو زمان نہیں ہے اس ایسی صورت. ہاں اگر آپ نے بالکل لے جا کر سامنے ہی رکھ دیے جس کا جی چاہے اٹھا کے لے جائے، ایسی صورت میں پھر آپ ذمہ دار ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ سزائیں آتی ہیں، ہاتھ کاٹنے کی سزا، مثلا کوئی آدمی ایسی جگہ سے چیز چرا لے جو عام جگہ ہے تو اس پر ہاتھ نہیں کٹتا، اس کی سزا ہے، لیکن دوسری سزائیں ہیں. قاضی اپنے ثوابدید پر کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، لیکن جو حد جاری ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی. مثلا مسجد سے کوئی گھڑی چرا کے لے گیا، لے مت جانا، لیکن کبھی آپ سمجھیں کہ بھائی وہاں سے تو حد تو جاری نہیں ہوتی اس پر. تو مسجد سے کسی نے گھڑی چرا لی، کسی کے جوتے چرا لیے، اب لازمی بات ہے چونکہ وہ ایک عام جگہ پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں وہ عام جگہ، یا کوئی پارک ہے، پارک کے اندر سے کوئی پودا نکال کے لے گیا، یا کوئی سیٹ رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا کے لے گیا، کوئی لوہے کی چیز تھی وہ لے گیا، تو چونکہ یہ عام جگہوں سے چوری ہوئی تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی. البتہ اگر چوری ثابت ہو جائے تو حاکم اپنی ثوابدید پر اس کو کچھ اور سزائیں دے سکتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی ہے امانت کا، کہ بعض صورتوں کے اندر زمان آتی ہے، بعض صورتوں میں نہیں آتی. آپ نے اگر احتیاط سے رکھا ہے تو پھر اس صورت میں اگر وہ گم ہو جائے، چوری ہو جائے، تو آپ پر کوئی حد جانا نہیں. لیکن اگر آپ کی طرف سے کوتاہی ہے، آپ نے غلط جگہ پر اس کو رکھ دیا، تو پھر آپ ضامن دینا ہوگا. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، مسائل ہیں اس سلسلے میں. ہمیں چاہیے کہ ہم پورے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اپنی اولادوں کو سکھائیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام باتوں کو جو دین کی ہم سنتے سناتے ہیں ان پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اخلاص کے ساتھ، اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے تاکہ مننے والوں کے لیے سارے ثواب بھی کر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہم نے جو کچھ قرآن مجید پڑھا ہے اخلاص کے ساتھ اسے قبول فرما. اے اللہ اس کا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. اے اللہ جملہ انبیاء علیہ السلام کو پہنچا، تمام صحابہ کرام کو پہنچا، تمام اولیاء کرام کو پہنچا. اسی طریقے سے اللہ ہمارے عزیز اقارب والدین جو بھی اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا، تمام مسلمان مردوں کو عورتوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچا. اپنے فضل و کرم سے اللہ، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں کہ ہر ایک کو پورا پورا اجر و ثواب ملے اور کوئی کمی نہ ہو. اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے چچا جو بھی حال ہی میں جن کا انتقال ہوا ان کی دعا فرما، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. اے اللہ حد نظر تک اسے وسیع فرما دے. اے اللہ جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دے، جنت کا لباس پہنا دے. اے اللہ جنت کا بستر بچھا دے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ جتنے بھی پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرما، اور یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں جس جس کا جو بھی، اے اللہ اس دنیا سے جن کے جو احباب جا چکے، والدین جا چکے، رشتہ دار جا چکے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک والدین میں سے، اے اللہ جو بھی سب کی مغفرت کاملہ فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ سب کی قبروں کے میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیجئے، لباس جنت کے پہنا دیجئے اور بستر بچھا دیجئے. اے اللہ ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما دیجئے. اور یا اللہ یہ دعا ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم خود محتاج ہیں، کہ اللہ جن کا واسطہ پڑھنا تھا تجھ سے پڑھ چکا لیکن ہمارا پڑھنے والا ہے آسان فرما دیجئے اے اللہ آسان فرما دیجئے جب تک کی زندگی ہو ایمان والی ہو صحت کے ساتھ ہو عافیت کے ساتھ ہو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما ہماری پردہ پوشیاں فرما یا اللہ پردہ پوشیاں فرما یہاں بھی پردہ پوشیاں فرما وہاں بھی پردہ پوشیاں فرما ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ فرمانا اللہ صحابہ کرام کے سامنے ہمیں رسوا نہ فرما اللہ ہماری مغفرت فرما اللہ میں ہر قسم کے گناہوں سے بچا اللہ میں عافیت والی زندگی عطا فرما اللہ رزق واسع عطا فرما اللہ ہم محتاج ہیں بے حد محتاج ہیں اللہ روزی بھی وہ عطا فرما جو کشادگی والی ہو رزق بھی ایسا عطا فرما جو حلال طیب و طاہر ہو اللہ حلال طیب و طاہر عطا فرما جس کا جو بھی حق ہے اللہ مرنے سے پہلے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اللہ اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اپنے عزیز اقارب رشتہ دار اللہ جن کے حقوق ہیں ان پر یقیناً کچھ کمی کوتاہی یقیناً ہم سے ہوتی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما اتنا عطا فرما کہ ان کی خوب خدمت کر سکیں اے اللہ خوب خدمت کر سکیں تیری رضا کے لیے یا اللہ خدمت کر سکیں یا اللہ اپنے فضل سے حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما اور جو حقوق آپ کے ہیں یا اللہ ان کو ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جائیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں سے راضی ہو جائیے ہمارے گھر کی اللہ خواتین سے راضی ہو جائیے گھر کے مردوں سے راضی ہو جائیے بوڑھوں سے جوانوں سے بچوں سے اے اللہ ہم جو کچھ اپنے لیے طلب کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی آپ سے مانگتے ہیں اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہماری روح بھی خوش ہو اور دل بھی خوش ہو اور آنکھیں بھی اے اللہ ہماری ٹھنڈی ہو اے اللہ نور نظر اور رخت جگر ہمارے لیے بنا دیجیے اے اللہ ہماری اولاد ہی ہماری بہت بڑی نعمت ہے انہیں نیک بنا دے اے اللہ صالح بنا دے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما کرم فرما عافیت اور خیر کے معاملے فرما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللہ ہمارے بھائی احمد اللہ کے لیے بھی دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما اللہ سے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ مغفرت کاملہ فرما اللہ مغفرت کاملہ فرما اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اور بھی جتنے ہمارے دوست احباب ہیں مسجد کے نمازی ہیں یا اللہ ان کے عزیز اقارب ہیں جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما سب کے درجات کو بلند فرما اے اللہ آپ اگر سب کو بخش دیں تو آپ کا کیا جاتا ہے اے اللہ آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی آپ جتنا چاہیں اللہ جس کی چاہیں مغفرت فرما دیں اے اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتے دار دوست احباب بلکہ جتنے مسلمان مرد و عورت ہیں اللہ جو تیرے نام لینے لیوا ہے اللہ جو کلمہ گو ہیں اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما اور اے اللہ ہم جب رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اپنی اپنی بیماریوں کی بھی دعا کیجیے اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی نہ کسی مرض میں بیماری میں مبتلا ہے چاہے وہ جسمانی ہو چاہے روحانی ہو بعض اوقات معلوم ہوتی ہیں بیماری بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتی اندر ہی اندر پنپ رہی ہوتی ہے پل رہی ہوتی ہے ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اے اللہ لیکن آپ تو جانتے ہیں ہمارے اندر اور باہر سے آپ واقف ہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں ہر قسم کی اے اللہ بیماریوں سے بچا لے ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لے اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما کر اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے یا اللہ صحت عطا فرما دے یا اللہ اپنے نام لینے کی بندگی کرنے کی خوب توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے جو بھائی یہاں آتے ہیں پریشان حال ہیں رزق کی طرف سے روزی کی طرف سے اے اللہ ملازمت کی طرف سے اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے آپ کے سوا کون ہے اللہ مشکلات کو حل کرنے والا پریشانیوں کو دور کرنے والا اپنے فضل و کرم سے جس پر قرض ہے اللہ اس کے قرض کو آسان کے ساتھ اے اللہ اتارنے کی اسے توفیق عطا فرما دے اے اللہ اپنے فضل سے ہماری عزتیں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں دنیا میں بھی ہماری لاج رکھی آخرت میں بھی لاج رکھ لیجئے اے اللہ جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمت